السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان کی قومی اسمبلی کی دفاعی کمیٹی کے چیئرمین نے امریکہ کے مجوزہ بجٹ میں پاکستان کی امداد کے لیے $336 ملین رکھے جانے کا خیر مقدم کیا ہے. اور راولپنڈی کی ضلعی انتظامیہ نے حافظ سعید کے اداروں جماعت الدعویٰ اور فلاح انسانیت کا کنٹرول محکمہ اوقاف کے سپرد کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے. کوئٹہ میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے 4 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. اور عالمی خبروں میں، جنوبی افریقہ کی حکمراں پارٹی کا کہنا ہے کہ مشکلات کا شکار صدر زوما اگر استعفی نہیں دیتے تو پارلیمنٹ ان کے خلاف جمعرات کے روز عدم اعتماد کی تحریک پیش کرے گی. اور اسرائیل کے وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے دو مختلف کیسز میں اپنے خلاف قانونی چارہ جوئی کی پولیس تجویز کو مسترد کر دیا ہے. فرانس کے صدر ایمانوئل میکران نے کہا ہے کہ ان کی حکومت ملک میں رہنے والی مسلم کمیونٹی کی زندگیوں اور ان کے تنظیمی ڈھانچوں میں بڑے پیمانے کی اصلاحات کے لیے بنیادی اقدامات کر رہی ہے. اور اسٹاک ایکسچینج کی خبر یہ ہے کہ امریکی اسٹاک مارکیٹس کا آغاز بدھ کے روز برتری پر ہوگا، کیونکہ سرمایہ کاروں نے حکومت کی تازہ ترین افراط زر کی رپورٹ تیار کی ہے. اور جنوبی کوریا کے سرمائی اولمپک سے خبر یہ ہے کہ امریکی سنو بورڈر شان وائٹ نے بدھ کے روز تیسرا اولمپک گولڈ میڈل جیت لیا ہے. یہ تھیں کچھ شہ سرخیاں، ان کے تفصیل کچھ دیر کے بعد. تو اب چلتے ہیں حسب روایت اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد اشتیاق. آپ سے سب سے پہلے تو بات کریں گے اشتیاق، اب تک تو امریکہ کی طرف سے پاکستان پہ اقتصادی اور فوجی امداد کے بند ہونے کی خبریں آتی رہی ہیں، لیکن آج یہ خبر ہے کہ مجوزہ بجٹ میں پاکستان کی امداد کے لیے $336 ملین رکھے جائے ہیں، اور اس کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے. تو کیا کہیں گے آپ؟
جی، آپ نے بالکل درست کہا. آئندہ مالی سال کا جو بجٹ ہے اس میں $33 کروڑ 60 لاکھ رکھے گئے ہیں. اس میں سے جو زیادہ تر امداد ہے وہ سیولین مد میں ہے. $25 کروڑ 60 لاکھ جو تجویز کی گئی ہے رقم وہ سیولین مد میں ہوگی، جبکہ $8 کروڑ جو مجوزہ رقم ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ عسکری امداد کی مد میں ہوگی. پاکستان کی طرف سے جو حلقے ہیں وہ اس پیش رفت کو خوشائند قرار دے رہے ہیں. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کے چیئرمین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ یہ ایک مثبت پیش رفت ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ اب پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تعاون ہے وہ نہ صرف اس خطے بلکہ اور دونوں ممالک بلکہ عالمی امن کے لیے بہت اہم ہے. یہ آپ نے بالکل درست کہا کہ اس سے پہلے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ امریکہ کی طرف سے پاکستان کی جو سیکیورٹی امداد روک دی گئی ہے. چند ہفتے قبل ہی یہ خبر آئی تھی کہ دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کاروائی نہ کرنے کے الزام پر امریکہ کی طرف سے جو پاکستان کی سیکیورٹی اعانت روکی گئی تھی اس کا حجم لگ بھگ $2 ارب کے قریب بنتا ہے. دونوں ممالک کے درمیان کچھ اس بارے میں دوریاں بھی پیدا ہوئیں، تناؤ بھی آیا، لیکن اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ آئندہ مالی سال کے لیے ایک امداد جو تجویز کی گئی ہے اس میں سیولین امداد کے علاوہ عسکری امداد بھی شامل ہے. جو تجزیہ گار ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ ایک اچھی پیش رفت ہے، اور اس سے یہ لگتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ تعاون چاہتا ہے، اور اس خطے میں پاکستان کی اپنی ایک اہمیت ہے. اور اسی بارے میں جو قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کے چیئرمین ہے شیخ روحیل اختر، ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ پاکستان کا ایک کلیدی کردار ہے خطے میں امن کے حوالے سے، اور اگر یہ تعاون جاری رہے گا تو امن کے لیے کی جانے والی کوششیں آگے بڑھیں گی.
جی ہاں، یہ ایک اچھی پیش رفت ہے، اور پاکستان بھی کچھ اقدامات کر رہا ہے، جیسا کہ حافظ سعید کے اداروں کو کنٹرول محکمہ اوقاف کے سپرد کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے. یہ بھی ایک اچھی پیش رفت ہے.
جی، پاکستان کی طرف سے حالیہ ہفتوں میں ایسے کئی اقدامات سامنے آئے ہیں جن میں یہ کہا گیا کہ وہ تنظیمیں جن پر اقوام متحدہ کی طرف سے تعزیرات عائد ہیں ان کے خلاف اب کاروائی کی جائے گی. وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں کہا تھا کہ حکومت اس بارے میں پرعزم ہے کہ جماعت و دعویٰ اور اس کی جو ذیلی تنظیمیں ہیں ان کے زیر اثر چلنے والے وہ ادارے کو حکومت سرکاری تعویر میں لے سکتی ہے جن پر اقوام متحدہ کی تعزیرات عائد ہیں. آج اس سلسلے میں ایک عام پیش رفت ہوئی ہے اور کچھ ادارے جو راولپنڈی میں ہیں ان کو سرکاری تعویر میں لیا گیا ہے اور محکمہ اوقاف کے حوالے کر دیا گیا ہے. حکومت پاکستان کی طرف سے اسی ہفتے یہ خبر بھی سامنے آئی تھی کہ صدر پاکستان نے ایک آرڈیننس پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت یہ تھا کہ وہ تنظیمیں جو پاکستان میں موجود ہیں اور ان پر اقوام متحدہ کی طرف سے تعزیرات عائد ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جا سکے. تو یہ اسی جانب ایک پیش رفت ہے. تجزیہ کار جن سے بات ہوئی ان کا یہی کہنا ہے کہ اس سے یہ لگتا ہے کہ پاکستان عالمی برادری کے ساتھ قدم ملا کر آگے چلنا چاہتا ہے.
جی ہاں بالکل, اور یہ اچھی پیش رفت ہے اور ایسے اقدامات ہونے چاہیے کہ عالمی برادری کا اعتماد پاکستان پر بحال ہو. بہت شکریہ اشتیاق. تو یہ تھے ہمارے نمائندے محمد اشتیاق جن سے ہم گفتگو کر رہے تھے مختلف خبروں پر. اور اب کچھ مزید خبریں. جنوبی افریقہ کی حکمراں پارٹی کا کہنا ہے کہ مشکلات کا شکار صدر زوما اگر استعفیٰ نہیں دیتے تو پارلیمنٹ ان کے خلاف جمعرات کے روز عدم اعتماد کی تحریک پیش کرے گی. حکمراں افریقن نیشنل کانگریس کے خزانچی پال مشاتیلے نے بدھ کے روز اس منصوبے کا اعلان کیا. زوما پر استعفیٰ دینے کے لیے کوئی قانونی پابندی نہیں ہے لیکن وہ پچھلے ہفتے سے اپنی پارٹی کی طرف سے شدید دباؤ برداشت کر رہے ہیں. اگر اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے تو اے این سی کے صدر رامفوسا کو پارلیمنٹ جمعرات یا جمعے کو نیا صدر چن لے گی. فرانس کے صدر ایمانوئل میکراں نے کہا ہے کہ ان کی حکومت ملک میں رہنے والی مسلم کمیونٹی کی زندگیوں اور ان کے تنظیمی ڈھانچوں میں بڑے پیمانے کی اصلاحات کے لیے بنیادی اقدامات کر رہی ہے. ایک جریدے سے اپنے ایک انٹرویو میں صدر میکراں نے کہا کہ وہ پچھلے کچھ برسوں کے دوران جہادی حملوں کے باعث قومی سطح پر اٹھنے والے تنازع کو اپنے انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں. فرانسیسی صدر کا کہنا ہے کہ اصلاحات کا عمل موجودہ سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران ہی شروع ہو جائے گا جس میں اسلامی بنیاد پرستی کے خلاف جنگ, مسلم تنظیموں کے ڈھانچوں کی تعمیر نو اور معاشرے کے ساتھ ان کے تعلقات کو منظم بنانا شامل ہے. تاہم انہوں نے اپنے منصوبے کی تفصیلات بتانے سے انکار کیا ہے. اور روس میں تباہ ہونے والے مسافر طیارے کی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق پائلٹ کی غلطی کے ساتھ ساتھ طیارے میں خرابی بھی اس حادثے کا سبب بنی. اس حادثے میں طیارے میں سوار 71 افراد ہلاک ہو گئے تھے. طیارے کے ڈیٹا ریکارڈر کے مطالعے کے بعد انٹر اسٹیٹ کمیٹی نے کہا کہ ماسکو کے نزدیک اتوار کے روز یہ حادثہ پائلٹ کے ڈیٹا کو غلط پڑھنے کے باعث ہوا. یہ طیارہ ماسکو کے ایک ایئرپورٹ سے اورسک شہر کے لیے روانہ ہوا تھا اور دارالحکومت سے 64 کلومیٹر جنوب مشرق میں ایک میدان میں گر کر تباہ ہو گیا. امریکی اسٹاک مارکیٹس کا آغاز بدھ کے روز برتری پر ہوگا کیونکہ سرمایہ کاروں نے حکومت کی تازہ ترین افراط زر کی رپورٹ تیار کی ہے. یورپ کے بازار حصص میں ٹریڈنگ کے آغاز پر برتری دکھائی دی جبکہ ایشیا میں ہانگ کانگ کا ہینگ سینگ 2% زیادہ پر بند ہوا اور جاپان کا نکے 0.4% پر بند ہوا. جنوبی کوریا کے سرمائی اولمپکس میں امریکی سنو بورڈر شان وائٹ نے بدھ کے روز تیسرا اولمپک گولڈ میڈل جیت لیا ہے. 31 سالہ وائٹ کا مقابلہ جاپان کے آیومو ہیرانو سے تھا جو دوسرے نمبر پر رہے اور چاندی کا تمغہ حاصل کیا, جبکہ آسٹریلیا کے اسکائی جیمز نے کانسی کا تمغہ جیتا ہے. وائٹ کے گولڈ میڈل جیتنے کے ساتھ ہی امریکہ کی اب تک کے سرمائی اولمپکس کھیلوں میں سونے کے تمغوں کی تعداد 100 ہو گئی ہے. یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے. فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے پاکستان کا نام ان ملکوں کی عالمی فہرست میں درج کرانے کی کوششوں کے بعد جن پر دہشت گردوں کی مالی معاونت کے حوالے سے نظر رکھی جاتی ہے، اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سے پاکستان کی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد جلیل نے۔
پاکستان کے اعلی حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اس کے بعض اتحادی ملکوں نے پاکستان کو ان ملکوں کی فہرست میں شامل کرنے کی تحریک پیش کی ہے جو مبینہ طور پر عالمی سطح پر دہشت گردی کی سرگرمیوں کے لیے فنڈز کی فراہمی کی روک تھام کے ضابطۂ کار پر عمل نہیں کرتے۔ یہ بات پاکستان کے مشیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے خبر ساں ادارے رائٹر سے گفتگو میں کہی ہے۔ مفتاح اسماعیل نے بتایا ہے کہ یہ تحریک ابتدائی طور پر امریکہ اور برطانیہ کی طرف سے پیش کی گئی تھی اور بعد ازاں فرانس اور جرمنی نے بھی اس کی تائید کر دی، جس کے تحت پاکستان کا نام پیرس میں قائم بین الحکومتی فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی واچ لسٹ میں شامل کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ یہ واچ لسٹ غیر قانونی مالیاتی لین دین کی سرگرمیوں کی نگرانی سے متعلق ہے۔ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی ملک یہ تحریک واپس لے لیں۔ اقتصادی امور کے تجزیہ کار کیسر بنگالی نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ اگر پاکستان کا نام فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی واچ لسٹ میں شامل کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے پاکستان کو ایک مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بدھ کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
ایک تو ڈائریکٹ براہ راست جو پابندیاں ہوں گی اس سے یہ ہوگا کہ جو بین الاقوامی فائنینشل مارکیٹس ہیں وہ ہمارے لیے دروازے بند ہو جائیں گے، اور اس کا ایک انڈائریکٹ کاسٹ یہ ہوگا کہ جو انویسٹرز ہیں فورن یا پاکستان کے ساتھ جو تجارت کرتے ہیں وہ تھوڑے محتاط ہوں گے کہ پاکستان میں کے ساتھ کاروبار نہیں کرو، پاکستان میں انویسٹ نہیں کرو۔
حال ہی میں پاکستان نے دہشت گردی سے متعلق قانون میں ترمیم کی ہے، جس کے تحت اب ان تنظیموں اور عناصر کے خلاف بھی کاروائی کی جا سکے گی جن پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پہلے ہی تعزیرات عائد کر چکی ہے۔ اطلاعات کے مطابق رواں ہفتے جاری ہونے والے ترمیمی آرڈیننس کے تحت متعلقہ ادارے ایسی تنظیموں کو مالی وسائل کی فراہمی روکنے کے لیے ضروری کاروائی کرنے کے پابند ہوں گے۔ کیسر بنگالی نے کہا کہ جرائم پیشہ عناصر کی سرگرمیوں کو روکنا پاکستان کے اپنے مفاد میں بھی ہے۔
لیکن یہ تو دنیا ہمیں کہے یا نہ کہیں، ہمارے اپنی کچھ قدریں ہونی چاہیے، اور وہ قدریں یہ ہونی چاہیے کہ ہم کسی قسم کے دہشت گرد یا کرمنل یا کو ہم ایکٹیویٹی کو برداشت نہیں کریں گے، کسی قسم کی اس طرح کے فائنینسنگ نہ ہو جس سے غیر قانونی حرکتیں ہو سکے۔ یہ تو ہماری اپنی قدریں ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی کوئی ہمیں کہہ رہا ہے اور ہم سے پابندی لگانے کی دھمکیاں دے رہا ہے تو ہم اپنے معاملات ٹھیک کریں۔
پاکستان میں 60 سے زائد شدت پسند تنظیموں کو کالعدم قرار دیا جا چکا ہے، جن میں لشکر طیبہ اور فلاحی انسانیت فاؤنڈیشن سمیت بعض وہ تنظیمیں بھی شامل ہیں جن پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور امریکہ بھی پابندی لگا چکے ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بلوچستان کے صدر مقام کوئٹہ میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے 4 سیکورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ تفصیلات بیان کر رہے ہیں کوئٹہ سے ستار کاکڑ۔
بلوچستان کے مرکزی شہر کوئٹہ میں مسلح افراد کی فائرنگ سے ایک سیکیورٹی ادارے کے 4 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ ملزمان کارروائی کے بعد موقع سے فرار ہونے میں کامیاب رہے۔ پولیس حکام کے مطابق واقعہ کوئٹہ کے نواحی علاقے لانگو آباد میں بدھ کی صبح پیش آیا۔ علاقے سے گزرنے والی ریلوے پٹری کی حفاظت پر معمول فرنٹیئر کور کے 4 اہلکار 2 موٹر سائیکلوں پر معمول کی گشت پر تھے، جب صبح 8 بجے کے قریب لانگو آباد کے مقام پر پہنچتے ہی وہاں پہلے سے موجود ملزمان نے ان پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ فائرنگ سے 4 اہلکار شدید زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے اور بروقت طبی امداد نہ ملنے اور زیادہ خون بہ جانے کے باعث دم توڑ گئے۔ فائرنگ کے بعد ملزمان موٹر سائیکل پر موقع سے فرار ہونے میں کامیاب رہے۔ 4 اہلکاروں کی لاشوں کو پولیس اور ایف سی کے اہلکاروں کے موقع پر پہنچنے کے بعد سیول اسپتال منتقل کیا گیا۔ حکام کے مطابق 4 اہلکاروں کی میتوں کو آبائی علاقوں میں منتقل کرنے کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ انسپیکٹر جنرل پولیس بلوچستان معظم جا انصاری نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ سیکیورٹی اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ملزمان کو سیکیورٹی ادارے ارحال میں کیفر کردار تک پہنچائیں گے اور شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا۔
اس کے اندر مختلف ویپنز استعمال ہوئے ہیں، کلاشنکوف بھی استعمال ہوئی ہے، 9mm بھی استعمال ہوا ہے، اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ بہت گنجان آباد علاقہ ہے، کچی آبادیاں ہیں، گلیاں بے انتہا ہیں، تو وہ کچھ ہمارے علم میں آئی ہیں شواہد اور اس کے اوپر تحقیقات ہو رہی ہے اور انشاءاللہ جلد کامیابی بھی ہوگی اس میں.
واقعے کے بعد علاقے کو گھیرے میں لے کر پولیس، فرنٹیئر کور بلوچستان اور دیگر سیکورٹی اداروں نے سرچ آپریشن شروع کیا. فائرنگ کے واقعے کی ذمہ داری کلدم لشکر جنگوی العالمی کے ترجمان علی بن سفیان نے میڈیا کو جاری کیے گئے ایک بیان میں قبول کر لی ہے. بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ فائرنگ کے اس واقعے میں 5 اہلکار ہلاک ہوئے اور تنظیم کی اس طرح کی کارروائیاں شریعت کے نفاذ تک جاری رہیں گی. گورنر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان نے واقعے کی مذمت کی ہے اور اکام کو ملزمان کی فوری گرفتاری اور شہر میں حفاظتی اقدامات سخت کرنے کی ہدایت کی ہے. ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ.
اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے آج بدھ کے روز کہا ہے کہ ان کی مخلوط حکومت مستحکم ہے اور انہوں نے دو مختلف کیسز میں اپنے خلاف قانونی چارہ جوئی کی پولیس تجویز کو مسترد کر دیا ہے. وائس آف امریکہ کے مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ بہجت جیلانی.
اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کا کہنا ہے کہ وہ اپنے منصب کی میعاد ختم ہونے تک اسرائیلی عوام کی بہتری کے لیے مل کر کام کرنا جاری رکھیں گے. وزیر اعظم کے خلاف مجرمانہ نوعیت کے الزامات کی سفارش منگل کے روز کی گئی، جس سے پہلے کئی ماہ تک ان کے خلاف لاگو کیے گئے الزامات کی چھان بین کی جاتی رہی کہ نتنیاہو نے ارب پتی افراد سے قیمتی تحائف قبول کیے ہیں. نتنیاہو پر یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے خبروں کی مثبت کوریج کے بدلے میں اخبارات کے پبلشرز کے لیے حمایت کا وعدہ کیا تھا. نتنیاہو ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہیں.
بشنیم علالو افلو لخصیم کبیرین لفتوح نگدی.
اسرائیل کے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کی حیثیت سے ان 3 برسوں کے دوران میرے خلاف 15 نکات پر چھان بین اور جانچ شروع کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر دباؤ ڈالا گیا، جس کا مقصد مجھے اعتدار سے محروم کرنا ہے. وہ سب اشتعالی شہ سرخیوں سے آغاز کرتے رہے، براہ راست نشریات کا سہارا لیتے رہے اور بعض نے پولیس کی سفارشات کا بھی سہارا لیا. اسرائیل میں قانون ساز نتنیاہو کو درپیش اس قانونی چیلنج کے بارے میں ملے جلے جذبات رکھتے ہیں. شیرن ہسکل کا کہنا ہے کہ برس ہا برس انہوں نے ایک دیانتدار اور قابل بھروسہ شخص کے طور پر شہرت حاصل کی، اور میرا خیال ہے اب بھی یہی صورتحال ہے. یہ معاملہ جلد رفع دفع ہو جائے گا.
Remove himself from office is not only because of what he's suspected of, but because
the way میراف مائخلی کا کہنا ہے کہ ہم حزب اختلاف کے لوگوں کے باور کرنے کی وجہ کہ نتنیاہو کو اپنے منصب سے الگ ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ ان پر شک و شبہ کیا جا رہا ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس سے مبرہ کرنے کے لیے اسرائیل کی جمہوریت کے تمام اداروں پر کس طرح سے حملہ کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک صورتحال قانونی طور پر واضح نہیں ہو جاتی انہیں اقتدار سے الگ ہونا چاہیے. اب اٹرنی جنرل اس بات کا فیصلہ دیں گے کہ نتنیاہو کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے یا وہ اب بھی اس سے نکل جائیں گے. قانونی چارہ جوئی شروع ہونے پر ان کے لیے ضروری نہیں کہ وہ فوری طور پر مستعفی ہو جائیں، لیکن اس سے نظم و نسق سنبھالنے کی صلاحیت یقینی طور پر متاثر ہوگی، کیونکہ ان کی حکومت پہلے ہی انتہا پسند نظریات کے حامل افراد اور لبرلز کے اتحاد پر قائم ایک کمزور حکومت ہے. بہجت چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
جنوبی افریقہ کے حکمران جماعت کا کہنا ہے کہ اگر صدر جیکب زوما نے فوری طور پر استعفیٰ نہ دیا تو جمعرات کے روز ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے گی. اس بارے میں مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل.
پارٹی قیادت کی جانب سے اس اعلان کے بعد پولیس نے جنوبی افریقہ کے ایک دولت مند خاندان کے گھر پر چھاپہ مارا اور ایک شخص کو گرفتار کر لیا. گپتا خاندان صدر زوما کے قریب ترین دوستوں میں شمار ہوتا ہے. تاہم جوہانسبرگ سے گرفتار کیے جانے والے گپتا خاندان کے فرد کا نام نہیں بتایا گیا. اس خاندان پر الزام ہے کہ وہ صدر زوما کے ساتھ اپنے روابط کو استعمال کرتے ہوئے سرکاری تعیناتیوں اور ٹھیکوں پر اثر انداز ہوتا ہے. گپتا خاندان کی ہمسائی ٹیسا ٹرووے کا کہنا تھا، چلیے بالآخر اس بارے میں کچھ تو ہوا اور ان لوگوں کو ہمارے ملک سے نکل جانا چاہیے، یہ ہمیں چھوڑ دیں. انہوں نے ہمیں خاصا نقصان پہنچایا ہے اور ہاں زوما اپنی زندگی بچا رہا ہے. میں اسے ذمہ دار نہیں سمجھتی مگر اسے بھی جانا چاہیے. افریقن نیشنل کانگریس صدر زما کو ان کی مدت ختم ہونے سے ایک سال پہلے ہی برطرف کر رہی ہے۔ جماعت کی قیادت کا کہنا ہے کہ صدر زما نے 3 سے 6 ماہ کی مہلت مانگی تھی تاکہ وہ اپنا کام مکمل کر سکے، لیکن پارٹی نے سوچا کہ یہ لمبی مدت ہے کیونکہ انتخابات آئندہ سال منعقد ہوں گے اور صدر کی مقبولیت کا درجہ خاصا کم ہو چکا ہے۔ زما پر کرپشن کے الزامات ہیں اور انہیں $20 ملین سے اپنی ذاتی جائیداد کو بہتر بنانے کا قصوروار بھی گردانا جاتا ہے۔ حکمران جماعت اے این سی کے جیکب زما دوسرے صدر ہیں جنہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ استعفیٰ دیں۔ اس سے پہلے سن 2008 میں تھابو مبیکی کو استعفیٰ دینا پڑا تھا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آج ویلنٹائنز ڈے ہے۔ اس روز ایک دوسرے کو پھول، تحائف اور کارڈ تقسیم کیے جاتے ہیں۔ ان تحائف میں کینڈی سب سے مقبول ہے، یعنی میٹھی گولیاں، اور ایسے ہی غیر معمولی قسم قسم کی کینڈیوں کا انوکھا ذخیرہ آپ کو ریاست ویسٹ ورجینیا میں ہارپرز فیری میں واقع ٹرو ٹریڈز ہسٹورک سٹور پر ملے گا۔ اس دکان پر فروخت ہونے والی کینڈیوں کی انواع و اقسام امریکی تاریخ کے مختلف ادوار میں مقبول عام رہی ہیں، اسی سبب یہاں سے ویلنٹائن ڈے کے لیے کینڈیوں کا انتخاب ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اس بارے میں ڈیبرا بلاک کی ایک رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل۔
ریاست ویسٹ ورجینیا میں ہارپرز فیری میں واقع ٹرو ٹریٹس ہسٹورک سٹور امریکہ کی واحد تاریخی دکان ہے جہاں آپ کو مٹھائیوں کی پیار بھری ضیافت ملے گی۔ اس دکان پر قدیم یونانی چوئنگم سے لے کر 20ویں صدی کی کلاسیکی کینڈیاں سب کچھ دستیاب ہیں۔ اس دکان پر کم از کم 400 مختلف کینڈیاں فروخت کے لیے رکھی گئی ہیں، اور اس کی مالکہ سوزن بینجمن گاہکوں کی دلچسپی کے لیے ان میٹھی گولیوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات فراہم کرتی ہیں۔ سب سے پہلے تجارتی سطح پر تیار ہونے والی کینڈی سن 1806 میں سامنے آئی تھی۔ گاہک ان کینڈیوں کے پس منظر کے بارے میں پڑھ کر نہ صرف محظوظ ہوتے ہیں بلکہ اپنے علم میں بھی اضافہ کرتے ہیں۔ دکان کی مالکہ سوزن بینجمن کہتی ہیں کہ یہ میٹھی گولیاں پہلے پہل صحت سے متعلق مسائل کے لیے استعمال ہوتی تھیں۔ سوزن کا کہنا ہے، چینی کو دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، اس لیے تقریباً سن 900 میں ٹرکش ڈیلائٹ کو خراب گلے کے لیے تیار کیا گیا تھا، لیکن بعد میں وہ دنیا بھر میں مقبول ہو گئیں۔ سن 1920 سے سن 1950 تک چھوٹی سی گول کینڈیاں اور چاکلیٹ تاش کھیلنے والوں میں بہت مقبول تھیں۔ کچھ گاہکوں کے لیے یہ میٹھی گولیاں یادوں کی بارات سی لے کر آتی ہیں۔ اس حوالے سے ایک گاہک ایمینول مونٹینیگرو کہتے ہیں، شاید کچھ 18 سال پہلے میں نے یہ گولیاں دیکھی تھیں اور یہ یہاں اب تک موجود ہیں اور میں انہیں کھا سکتا ہوں۔ کچھ تو آج بھی سٹور میں موجود کینڈیوں کی طرح جوان دل رکھتے ہیں۔ ایک اور گاہک بین سورینو کہتے ہیں، میں جب بچی تھی تو یہاں بہت آیا کرتی تھی، اس لیے میرے لیے یہ یاد ماضی ہے، میری بہت سی خوبصورت یادیں۔ وہ لوگ جو کینڈیوں کے میٹھے گناہگار ذائقے کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں، ان کے لیے سوزن بینجمن نے سویٹ ایز سن، یعنی گناہ کی طرح میٹھی نامی ایک کتاب لکھی ہے جس میں ان میٹھی گولیوں اور چاکلیٹوں کے ارتقاء کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور ہمارے ساتھی اسفر امام نے یہاں امریکہ میں بسنے والے چند پاکستانیوں سے ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے بات کی ہے، آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ۔
امریکہ میں بسنے والے مسلمان نوجوانوں میں ویلنٹائن ڈے تیزی سے مقبول ہو رہا ہے۔ وہ اس دن کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں۔ اس دن گھروں میں میاں بیوی کے درمیان تحائف کا تبادلہ ہوتا ہے اور وہ مل کر تفریح کا کوئی انتظام کرتے ہیں۔ نوجوان اسکولوں میں ایک دوسرے سے محبت بھرے پیغام کا تبادلہ کرتے ہیں۔ ٹورنٹو کی عائشہ طاہر اور ان کے شوہر انجینئر محمد طاہر کا کہنا ہے کہ،
میں تو گھر پہ کچھ سیٹ اپ کرتی ہوں گی روم کا، اس کے علاوہ جو ہے ہسبینڈ میرے فلاورز، کیک، سم ٹائم گفٹ، اور اس کے ساتھ کبھی ڈفرینٹ کائنڈ آف تھنگس ہوتی ہیں۔ تو اس دفعہ کا ابھی پلان کچھ نہیں پتا ہے، تو میں ان کو گفٹ دیتی ہوں، وہ مجھے گفٹ دیتے ہیں،
लास्ट ईयर थिएटर चले गए थे, कोई अच्छी एक मूवी आई हुई थी उस वक्त, अभी इस साल जो है वो हमने कहा चले थिएटर लास्ट ईयर हो गया था, इस साल रेस्टोरेंट की बुकिंग करा ली है और बस कार्ड है, एक छोटा सा गिफ्ट है, कुछ फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स काफी महंगे चल रहे हैं, पहले से बुक करा के रखे हुए हैं।
लोगों का ख्याल है कि ये महज एक खुशी का दिन है, इसे मजहबी त्यौहार का दर्जा नहीं देना चाहिए। वर्जीनिया की मारूफ शख्सियत जुनैद बशीर इन्हीं ख्यालात के हामी हैं।
वैलेंटाइन डे जी बच्चों के साथ ही मनाया जाएगा, क्योंकि बेगम तो पाकिस्तान गई हुई है, तो बच्चों को बाहर जाएंगे, लेके जाएंगे, खाना वाना खिलाएंगे, उनको कैंडीज लेके देंगे, हार्ट शेप कैंडीज। अच्छा दिन है, हम लोग हर साल मनाते हैं, तो खुशी का दिन है, मजहबी त्यौहार नहीं है। पता नहीं पाकिस्तान में क्यों इस पर लोग इतना ज्यादा शोर मचाते हैं, तो एक मजहबी त्यौहार नहीं है, वैसे खुशी का दिन है।
तहम बाज लोग ऐसे भी हैं कि कसदन वैलेंटाइन डे नहीं मनाते, इनका ख्याल है कि वो आने वाली नस्ल को इस दिन के हवाले से किसी गलत फहमी में मुब्तला नहीं करना चाहते। डेलस की मारूफ समाजी शख्सियत गजाला हबीब कहती हैं कि वो वैलेंटाइन डे नहीं मनाती, जबकि वाशिंगटन में रहने वाले मारूफ पाकिस्तानी सहाफी खुर्रम शहजाद का कहना है कि बच्चों को ये मालूम होना चाहिए कि ये कोई मजहबी त्यौहार नहीं।
एक्चुअली मैं वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट नहीं करती, लेकिन ये कि चूंकि मेरी बेटी शी इज जस्ट 14 हाइका, शी रियली वांट टू सेलिब्रेट द वैलेंटाइन डे, तो मैं उसके लिए फूल और चॉकलेट जरूर लूंगी, ताकि वो फील ना करे कि मैंने उसको उसके एहसासात की और जज्बात की कदर नहीं की।
जो बच्चे हैं ना, बच्चे उनके स्कूलों में वैलेंटाइन के लिए वो कार्ड्स वगैरह भेजते हैं उनको, तो इस साल हमने सोचा कि उनको एक ब्रेक दी जाए एक साल की, ताकि उनको हम ये बताना चाहते हैं कि जो वैलेंटाइन जो है इसका अमेरिकन कल्चर के साथ, क्योंकि वो समझना शुरू हो गए थे कि जैसे ये इस्लामिक कोई ट्रेडिशन है, तो इस साल हमने फैसला किया कि हम उनको वैलेंटाइन का नहीं मनाएंगे उनको, ताकि उनको पता चले कि अमेरिकन है, वी डू सेलिब्रेट बट इट्स नॉट नथिंग टू डू विद इस्लाम।
वैलेंटाइन डे दुनिया भर में मोहब्बत के इजहार का एक इस्तारा है, इसे महज एक खुशी के तौर पर मनाने पर किसी को एतराज नहीं। ताहम बाज लोगों को खदशा है कि इस दिन की तकरीबात तहजीब व तमद्दुन को नए रंग देने का बास बन सकता है। असफर इमाम, उर्दू VOA, वाशिंगटन।
और इधर पाकिस्तान में अदालत की जानिब से मुतवातिर दूसरे साल भी वैलेंटाइन डे की तकरीबात और जराए इब्लाग की कवरेज पर बंदिश बरकरार रखी गई है। इस सिलसिले में हमारी साथी शहनाज नफीस ने मुख्तलिफ लोगों से इंटरव्यूज किए हैं, आइए सुनते हैं उनकी रिपोर्ट।
दुनिया के कई दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी हालिया बरसों में वैलेंटाइंस डे काफी मकबूलियत इख्तियार कर चुका है और इस दिन की आमद से कबल ही तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। पाकिस्तान से जस्टिस तारिक महमूद ने वॉइस ऑफ अमेरिका को एक इंटरव्यू में बताया कि ऐसे में जब पाकिस्तान में बेशुमार मसाइल हल तलब हैं, वैलेंटाइंस डे मनाने या ना मनाने पर अदालत और पिमरा के अहकाम मसका खेज हैं।
इतने मसाइल हैं कि हमें जो है सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं है, जो है हम उन मसाइल को हल नहीं कर रहे या उनकी शिद्दत का हमें एहसास नहीं है, और हम इस किस्म के मामलों में पड़ जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई मना रहा है तो सवाल ये है कि उससे मुझे क्या तकलीफ हो रही है या मुझे क्या परेशानी है।
जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा फरीद पराचा ने अदालत और पिमरा के वैलेंटाइंस डे के हवाले से अहकाम का खैर मकदम करते हुए वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस को बताया,
वैलेंटाइन डे ना हमारे मजहब, ना हमारी रवायात, ना हमारी पाकिस्तानी सकाफत, ना हमारे कल्चर, ना हमारे आइन किसी के साथ भी मुताबकत नहीं रखता। किसी को भी ये हक नहीं पहुंचता कि वो किसी की बेटी को, किसी की बहन को और या किसी भी खातून को वो इस बारे में कोई एक राब्ता करे या कोई पैगाम दे।
फरीद पराजा साहब, लेकिन वैलेंटाइंस डे का जो त्योहार है उसका ताल्लुक सिर्फ लड़का और लड़की से नहीं है, बल्कि इस मौके पर हमने देखा है एक हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ को विश करता है, इस तरह माँ अपने बच्चों को करती है, बच्चे वालदेन को करते हैं, इसको इस पर्सपेक्टिव में क्यों नहीं देखा जा रहा?
किसी भी रिश्ते को सिर्फ एक दिन सेलिब्रेट करने का किसी तरह से कायल नहीं है। ये जिंदगी के रिश्ते हैं, ये रूह और शब के रिश्ते हैं। ये जो एक कल्चर है कि भी साल में एक दफा आप विश करते हैं, ये कल्चर जो है ये हमारा नहीं है। हम ये समझते हैं मियां बीवी के बारे में जो लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं वो ये है कि वो एक दूसरे का लिबास है। लिबास से साल में एक दिन के लिए नहीं होता, जैसे बहन और भाई का रिश्ता है वो एक दिन के लिए नहीं है। ये जो एक दिन है ये तो दरअसल है, यानी फासले जो बढ़ गए हैं उन फासलों पे अपने जमीर को मुतमईन करने के लिए एक दिन मना लिया जाता है।
इंसानी हुकूक की एक सरगर्म कारकुन रक्षंदा नाज ने फरीद पराजा से इतफाक ना करते हुए कहा,
एक दिन तो अगर आप देखते नहीं, हमारी यहाँ पे जो रिलीजियस फेस्टिवल है चाहे वो आपके जो रवायात के तहत चीजें हैं वो भी एक दिन मुकर्रर है, तो आपके लिए कोई जवाब नहीं है।
पाकिस्तान में वैलेंटाइंस डे मनाना चाहिए या नहीं, इस हवाले से पाकिस्तानी आवाम में मिला जुला रद्दअमल पाया जाता है।
नहीं, मोहब्बत रोज की जा सकती है लेकिन जब सेलिब्रेशन तो रोज नहीं हो सकती ना, ईद रोज तो नहीं होती ना, कभी कभी होती है, एक साल में एक दफा होती है, रोज इतना खतौन खर्चा करेगा, एक दिन कर ले बंदा बस सही।
इसे बंद किया जाए और पाबंदी लगानी चाहिए, जिस तरह बसंत पाबंदी है इसी तरह वैलेंटाइन डे पे भी पाबंदी लगानी चाहिए।
लवर से करें, अपने माँ बाप से प्यार करो, अपने बहन भाई अपने बच्चों से। मैं चाहता हूँ इसके जो है ना ये दिन होता रहे और इसको हुकूमती लेवल पे जो है ना मनाया जाए।
शहनाज नफीस, उर्दू वीओए, वॉशिंगटन।
पाकिस्तान में शाम के 7:30, भारत में 8 और यहाँ हमारे स्टूडियो की घड़ियों में सुबह के 9:30 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों और हालात हाजरा की रिपोर्टों के साथ मैं हूं आपका मेजबान खालिद हमी। एबटाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत से अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म मशाल खान के एक मुश्तैल ग्रोह के हाथों कत्ल के मुकदमे में 26 अफराद की बरीयत के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी गई है। पेशावर से इसकी तफसील बताएंगे शमीम शाहिद।
मर्दान की अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी की तालिब इल्म मशाल खान के कत्ल केस में बरी होने वाले मुजरिमान के खिलाफ मकतूल के भाई अमल खान ने पिशावर हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी है। एबटाबाद के इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने गुज़िश्ता हफ्ते मशाल खान कत्ल केस में 26 मुलजमान को अदली सबूत की बुनियाद पर बरी करने का हुक्म दिया था, जबकि एक मुलजिम को सजाए मौत, 5 को उम्र कैद और 25 मुलजमान को 4-4 साल कैद की सजाई सुनाई थी। मशाल खान कत्ल केस में इनकी वालिद की करने वाले वकला के पैनल में शामिल बैरिस्टर अमीरुल्लाह खान चमकनी ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया है कि फिलहाल सिर्फ बरी होने वाले मुलजमान के खिलाफ अपील दायर की गई है, जबकि बाकी मुलजमान को दी जाने वाली सजाओं के खिलाफ आइंदा चंद रोज में अलायदा अपील दायर की जाएगी। उन्होंने कहा कि मशाल खान को एक सोचे समझे मंसूबे के तहत एक गैर कानूनी हुजूम के जरिए कत्ल किया गया था, लिहाजा ये कहना ठीक नहीं कि इस कत्ल में एक बंदा मुलव्वस है। पेशावर हाई कोर्ट में दायर की जाने वाली अपील में बरी होने वाले मुलजमान के खिलाफ मौकफ इख्तियार किया गया है कि इन अपराध के खिलाफ शहादतों का मुवाजना दुरुस्त और ठीक तरीके से नहीं किया गया, जबकि मुलजमान की निशानदेही वीडियो के जरिए बासानी की जा सकती है। अपील में कहा गया है कि इन मुलजमान को बरी करने के अदालती फैसले में इब्हाम पाया जाता है। दायर करदा अपील में मौकफ इख्तियार किया गया है कि बरी होने वाले बाद मुलजमान ने रिहाई के बाद मर्दान इंटरचेंज रशकई पर इस्तकबाल के लिए आने वाले लोगों से खिताब में अपने जुर्म का एतराफ किया है। अपील में इस्तदलाल की गई है कि बरी होने वाले मुलजमान के बारे में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का फैसला कलरम करार दिया जाए और इन मुलजमान को सख्त सजा सुनाई जाए। मजहबी जमातों के इतिहाद के रहनुमाओं ने भी सजा पाने वाले मुजरिमों की रिहाई और इनकी सजाओं में तख्तीस के लिए आला अदालत में अपील दायर करने का ऐलान कर रखा है। अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान के तालिब इल्म मशाल खान की कत्ल में मुलव्वस 4 मुलजमान अभी तक रूपोश है, जिनमें सूबे में हुक्मरान पाकिस्तान तारीख इंसान से ताल्लुक रखने वाले काउंसलर भी शामिल है, जबकि सजायाफ्ता मुलजमान में मजहबी जमातों से वाबस्ता अफराद के अलावा कौम परस्त जमात अवामी नेशनल पार्टी की डेली तंजीम पख्तून स्टूडेंट फेडरेशन के कारकुन भी शामिल है। शमीम शाहिद, वॉइस ऑफ अमेरिका, पेशावर।
पाकिस्तान के इंसानी हकूक की वजारत ने कहा है कि सन 2013 से 2017 के दरमियान मुल्क भर में 17,000 से ज्यादा बच्चों को बदसलूकी का निशाना बनाया गया। اسلام آباد سے رپورٹ ہے ناصر محمود کی۔
پاکستان میں گزشتہ 4 برسوں کے دوران بچوں سے زیادتی کے 17,500 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے، جو کہ ملک میں بچوں کی حالت زار کی ایک سنگین تصویر پیش کرتے ہیں۔ انسانی حقوق کی وفاقی وزارت کی طرف سے اس ضمن میں ایک رپورٹ بدھ کو قومی اسمبلی میں پیش کی گئی، جس کے مطابق سن 2013 سے 2017 کے دوران 17,862 ایسے کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ ان واقعات میں ملوث صرف 112 مجرموں کو سزائیں ہوئیں۔ یہ رپورٹ بچوں سے زیادتی کے خلاف کام کرنے والی ایک غیر سرکاری تنظیم ساحل کے اشتراک سے تیار کی گئی تھی، جس کے مطابق سامنے آنے والے ان واقعات میں سے 10,620 میں بچیوں جبکہ 7,242 میں بچوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ مزید برآں بچوں سے زیادتی کے مرتکب صرف 112 افراد کو ہی انصاف کے کٹہرے میں لایا جا سکا، جن میں سے 25 کو موت جبکہ 11 کو عمر قید کی سزائیں سنائی گئیں، دیگر کو مختلف مدت کی قید کی سزائیں دی گئیں۔ ساحل سے وابستہ ممتاز گوہر کہتے ہیں کہ ملک میں بچوں سے متعلق صورتحال کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ملک میں ہر روز کم از کم 11 بچے زیادتی کا شکار ہوتے ہیں۔ تاہم ان کے بقول ماضی کی نسبت مؤثر آگاہی مہم کی بدولت لوگ اب ایسے واقعات کو چھپانے کی بجائے اس کے خلاف آواز اٹھانے لگے ہیں، جو کہ ایسے واقعات کے تدارک کے لیے ایک حوصلہ افزا پیش رفت ہے۔ بدھ کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ممتاز گوہر نے بتایا کہ گزشتہ ماہ قصور میں کم سن بچی زینب کا واقعہ سامنے آنے کے بعد صرف 15 روز میں ایک اندازے کے مطابق ملک بھر سے ایسے 100 سے زائد واقعات رپورٹ ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کے تحفظ کے بارے میں بھرپور اور مسلسل آگاہی مہم جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ چند ایک بنیادی لیکن اہم امور پر ابھی سے کام شروع کر کے مستقبل میں صورتحال کی سنگینی کو کم کرنے میں مدد لی جا سکتی ہے۔
امیڈیٹ جو ایکشن ہیں اس میں یہ ہے کہ پولیس کے اندر ریفارمز تھوڑی سی لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب اکثر ہم کہتے ہیں کہ لوگ پولیس کے سامنے جانے سے ہی ڈرتے ہیں۔ اب پولیس اور جو لوگوں کے درمیان ایک فرینڈلی ریلیشن کیسے قائم کیا جائے، اب اس میں تھوڑی سی ریسرچ کی بھی ضرورت ہے، اور ریسرچ کے ساتھ ساتھ چائلڈ فرینڈلی پولیس اسٹیشنز ہمیں بنانے کی ضرورت ہے، اور چائلڈ فرینڈلی کاؤنٹرز لگانے کی ضرورت ہے، جہاں ایک وکٹم جائے تو وہ فری ہو کے آزاد طریقے سے وہ جا کے اپنی بچوں کی ایف آئی آر درج کرائے۔
اس ضرورت کا ادراک خود حکومت کو بھی ہے، جس کے وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق ممتاز احمد تارڑ نے بدھ کو قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ برسوں میں مؤثر قانون سازی تو کی گئی، لیکن پولیس کے تفتیشی نظام اور نظام انصاف میں پائے جانے والے سکم کی وجہ سے قانون پر ان کے بقول مؤثر عمل درآمد نہیں ہو پاتا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
بھارت کی ایک سیاسی جماعت کانگریس پارٹی نے اپنے ایک رکن منی شنکر آئیار کے اس بیان سے لاتعلقی کا اظہار کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ انہیں پاکستان سے بھی اتنی ہی محبت ہے جتنی کہ بھارت سے۔ نئی دہلی سے یہ رپورٹ ہمیں دی ہے سہیل انجم نے۔
کانگریس پارٹی کے سینئر رہنما منی شنکر آئیار کے ایک بیان سے ایک بار پھر تنازع پیدا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ بھارت سے جتنی محبت کرتے ہیں اتنی ہی پاکستان سے بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ انہیں پاکستان میں عوام سے جتنا پیار ملتا ہے اس سے کہیں زیادہ بھارت میں نفرت ملتی ہے۔ منی شنکر ائیر کو دسمبر میں گجرات انتخابات کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی کے بارے میں ایک قابل اعتراض بیان دینے کی وجہ سے پارٹی سے معطل کیا جا چکا ہے۔ وہ اس وقت ایک ادبی فیسٹیول میں شرکت کی غرض سے کراچی گئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ چونکہ وہ امن کی بات کرتے ہیں اس لیے پاکستان میں ان کی ستائش کی جاتی ہے۔ کانگریس پارٹی نے ائیر کے بیان سے خود کو الگ کر لیا۔ پارٹی ترجمان ابھیشیک منو سنگھوی نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ انہیں پارٹی سے معطل کیا جا چکا ہے، انہیں پارٹی کی طرف سے بولنے کا کوئی حق نہیں، یہ ان کا اپنا بیان ہے۔ ایک اور سینئر کانگریس لیڈر اور سابق ایم پی ہنومنت راؤ نے کہا کہ وہ پارٹی صدر راہل گاندھی کو ایک خط لکھ کر مطالبہ کریں گے کہ منی شنکر ائیر کو پارٹی سے برطرف کر دیا جائے۔ راؤ کو خطرہ ہے کہ ائیر کے اس بیان سے کرناٹک میں ہونے والے اسمبلی انتخابات میں پارٹی کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ادھر ایک بی جے پی لیڈر اور سپریم کورٹ کے وکیل اجے اگروال نے نظام الدین تھانے میں ان کے خلاف رپورٹ درج کرائی اور انہیں گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا۔ منی شنکر ائیر نے پیر کے روز کراچی میں کہا تھا کہ تصفیہ طلب امور کو حل کرنے کے لیے پاکستان اور بھارت کے مابین مسلسل اور بلا روک ٹوک مذاکرات ہونے چاہیے۔ پاکستانی نیوز چینل جیو نیوز کے مطابق منی شنکر کو اس بات کا افسوس ہے کہ تنازعات کو حل کرنے کے لیے پاکستان کی جانب سے مذاکرات کی اپیل کا بھارت خاطر خواہ جواب نہیں دیتا۔ منی شنکر ائیر اس سے قبل بھی بھارت اور پاکستان کے مابین مذاکرات کی مدد سے تنازعات کو حل کرنے پر زور دیتے رہے ہیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
امریکی انٹیلیجنس کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ صدر ولادیمیر پوٹن نومبر میں امریکہ کے درمیانی مدت کے انتخابات کو ہدف بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں، جن کی سن 2016 کے امریکی صدارتی انتخابات میں ماسکو کی کامیاب مداخلت سے حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر ڈین کوٹس نے منگل کے روز سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی کو بتایا کہ امریکہ اس وقت روس اور دوسرے دشمنوں کی جانب سے حملے کی زد میں ہے۔ جو امریکہ کے جمہوری اداروں کو برباد کرنے کے لیے سائبر جنگ میں ملوث ہیں۔ سنڈی سین کی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
امریکہ کی تمام کی تمام 6 انٹیلیجنس ایجنسیوں کے سربراہ منگل کے روز کی سماعت میں متفق تھے۔ امریکی قانون سازوں کے لیے پیغام یہ تھا کہ روس نومبر کے درمیانی مدت کے انتخابات میں امریکی جمہوریت کو نقصان پہنچانے کے لیے مربوط حملے میں مصروف ہے۔ نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر ڈین کوٹس کے الفاظ،
وی نیڈ ٹو انفارم دی امریکن پبلک دیٹ دس از ریئل، دیٹ دس از گوئنگ ٹو بی ہیپن، اینڈ دی ریزیلینس نیڈڈ فار اس ٹو سٹینڈ اپ اینڈ سے وی آر ناٹ گوئنگ ٹو الاؤ سم رشن۔
ہمیں امریکی عوام کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ حقیقی ہے، یہ ہونے والا ہے، اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کریں اور انہیں بتا دیں کہ ہم کسی روسی کو یہ بتانے کی اجازت نہیں دیں گے کہ ووٹ کس طرح ڈالا جاتا ہے، ہم اپنا ملک کس طرح چلائیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت قومی سطح پر آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ متعدد ڈیموکریٹک سینیٹروں نے اس بات پر مایوسی کا اظہار کیا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ انتخاب میں روسی مداخلت کو مسلسل مذاق میں اڑا رہے ہیں، اور یہ کہ وہ اس قسم کی مداخلت کو روکنے کے لیے جیسی کہ 2016 کے صدارتی انتخاب میں ہوئی تھی کوئی حکمت عملی بنانے کا مطالبہ نہیں کر رہے۔ امریکی سینیٹر ڈیموکریٹ مارک وارنر کا کہنا تھا،
Despite all this, the president inconveniently continues to deny the threat posed by Russia. He didn't increase sanctions on Russia when he had a chance to do so. He hasn't even tweeted a single concern. This threat, I believe, demands a whole of government response.
اس سب کے باوجود صدر تکلیف دہ انداز میں اس خطرے کی موجودگی سے انکار کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں جو روس نے پیدا کر دیا ہے، اور انہوں نے اس وقت جب انہیں موقع حاصل تھا روس کے خلاف تاثیرات میں اضافہ نہیں کیا، اور انہوں نے ایک بار بھی اپنی تشویش کے حوالے سے کوئی ٹویٹ نہیں کیا۔ میرے خیال میں یہ خطرہ حکومت کی جانب سے ایک بھرپور جواب کا متقاضی ہے، اور اس جواب کا آغاز اعلیٰ ترین قیادت کی جانب سے ہونا چاہیے۔ ایک اور ڈیموکریٹک سینیٹر نے سوال کیا کہ کانگریس کی جانب سے نئی تعزیرات کی منظوری کے بعد ان تعزیرات کے نہ لگنے پر ماسکو کا رد عمل کیا ہے، تو سی آئی اے کے ڈائریکٹر مائک پومپیو نے ٹرمپ حکومت کی روس کے بارے میں پالیسی کا دفاع کیا۔ ان کا کہنا تھا،
As we've watched the Russians respond to this administration's decision to provide defensive weapons in Ukraine to push back against Russian efforts in Syria,
چنانچہ ہم نے اس حکومت کی جانب سے یوکرین کو دفاعی نوعیتی ہتھیار فراہم کرنے، شام میں روسی کوششوں کی مخالفت کرنے اور وینزویلا کے خلاف تعزیرات عائد کرنے کے فیصلوں پر جو کہ روسی مفادات کے خلاف تھے روسی جواب دیکھا۔ ان جگہوں کے فہرست جہاں اس حکومت کی کارروائیوں کی روسی تکلیف محسوس کر رہے ہیں طویل ہے، اور ایسے میں جبکہ کانگریس کے اور ریاستی انتخابات 9 ماہ سے بھی کم دور ہیں، دونوں سیاسی جماعتوں کے قانون ساز وفاقی، ریاستی اور مقامی حکام سے کہہ رہے ہیں کہ وہ سائبر حملوں اور گمراہ کن اطلاعات کی مہم سے بچنے کے لیے تیزی سے اقدامات کریں۔ قمر عباس جعفری، اردو، VOA، واشنگٹن۔
امریکہ کی سینیٹ میں امیگریشن کے لیے اصلاحات پر ووٹ دینے کے بعد سوچ بچار کے عمل میں پارٹی بنیاد پر تقسیم کا غلبہ نظر آیا۔ امیگریشن کی اصلاحات میں ان نوجوانوں کے مستقبل کا معاملہ بھی شامل ہے جنہیں بچپن میں غیر قانونی طور پر امریکہ لایا گیا۔ تفصیلات بیان کر رہی ہیں بہجت چیرانی۔
امیگریشن سے متعلق اصلاحات پر بحث کا آغاز اکثریتی لیڈر ریپبلکن سینیٹر مچ مکونل نے کیا، اور انہوں نے اپنے اس ارادے کا عندیہ دیا کہ امیگریشن سے متعلق بحث کو اختتام ہفتہ پر پایا تکمیل تک پہنچانا چاہیے۔ انہوں نے ڈیموکریٹس کو مرد الزام ٹھہرایا کہ وہ بلا ضرورت تاخیر کر رہے ہیں۔
There's no reason why we should not reach a bipartisan solution this week. But to do this, we need to get the debate started.
Republican Senator Mitch McConnell کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی وجہ نہیں کہ ہمیں پارٹی بنیادوں سے ماورا ہو کر اس ہفتے فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے، لیکن ایسا کرنے کے لیے ہمیں بحث کے آغاز کی ضرورت ہے۔ سیاسی بنیادوں سے بلند ہو کر قانون سازی پر توجہ مرتکز کرنے کی ضرورت ہے۔
There are many compelling reasons for us to get this right. President Trump on September the 5th.
اور الینوائے سے ریپبلکن سینیٹر ڈک ڈربن کہتے ہیں کہ اس معاملے کو درست کرنے کی کئی وجوہات ہیں۔ 5 ستمبر کو صدر ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ وہ ڈاکا پروگرام کو ختم کر رہے ہیں۔ یہ پروگرام صدر اوباما کے ایگزیکٹو آرڈر کے تحت شروع ہوا تھا، جس کے مطابق ایسے 7,80,000 نوجوانوں کو تحفظ دیا گیا تھا جو امریکہ میں قانونی حیثیت نہیں رکھتے۔ اس پروگرام کو باضابطہ طور پر 5 مارچ کو ختم ہونا ہے, جس میں اب چند ہفتے ہی باقی ہیں, اور اس سے مراد یہ ہے کہ ایسے نوجوان اور ان کی طرح بہت سے لوگوں کو امریکہ سے نکل جانے کا سامنا ہوگا اور وہ یہاں قانونی طور پر کام بھی نہیں کر سکیں گے. صدر ٹرمپ نے کانگریس کو اس سلسلے میں کچھ فیصلہ کرنے کا چیلنج دیا, قانون بنانے کو کہا, لیکن اب 5 ماہ گزر گئے ہیں اور ہم نے اس سلسلے میں کچھ نہیں کیا, لیکن اس ہفتے ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم کچھ کر کے دکھائیں. کانگریس کو 5 مارچ کی حتمی تاریخ سے پہلے لاکھوں نوجوان تارکین وطن کے لیے اصلاحاتی قانون کی منظوری دینا ہوگی, ورنہ ڈریمرز کہلانے والے ان نوجوانوں کو امریکہ سے نکال دیے جانے کا سامنا ہوگا. صدر ٹرمپ نے اوباما انتظامیہ کے پروگرام کو گزشتہ برس منسوخ کر دیا تھا. ٹرمپ نے غیر قانونی طور پر امریکہ میں مقیم 18 لاکھ نوجوانوں کو بالآخر شہریت دینے کے طریقہ کار کی تجویز دی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ امریکہ میکسیکو سرحد پر دیوار تعمیر کرنے کے لیے فنڈز کا مطالبہ بھی کرتے ہیں. امریکہ میں قانونی طور پر آنے والے تارکین وطن کی تعداد میں کمی کرنا اور امریکہ آنے والے نئے تارکین وطن کو اعلیٰ صلاحیتوں اور ہنرمندی کی بنیاد پر ترجیح دینا بھی اس تجویز کا حصہ ہے. بیسی جلانی, اردو بی او اے, واشنگٹن.
ایک اسرائیلی عدالت نے منگل کے روز نوجوان فلسطینی لڑکی کی جانب سے 2 اسرائیلی فوجیوں سے ہاتھا پائی کے مقدمے کی سماعت شروع کی, تاہم جج نے مقدمے کی کارروائی کو بند کمرے میں رکھنے کے احکامات جاری کیے. احد تمیمی, جو گزشتہ ماہ 17 برس کی ہو گئیں, حشاش بشاش اور پر اعتماد نظر آئیں جب وہ پیشی پر کمرہ عدالت میں داخل ہوئیں جو صحافیوں اور غیر ملکی سفارتکاروں سے بھرا ہوا تھا. انہوں نے ہاتھ ہلا کر تھوڑی دیر اپنے رشتہ داروں کی توجہ مبذول کروائی جو سماعت کے دوران موجود تھے, جس کے بعد جج نے ان کے اہل خانہ کے علاوہ باقی سب کو کمرہ عدالت سے باہر نکال دیا. استغاثے کی جانب سے 12 نکاتی فرد جرم بڑھنے کے بعد مقدمے کی سماعت کو آئندہ ماہ تک ملتوی کر دیا گیا. تمیمی کو دسمبر میں گرفتار کیا گیا تھا, جس سے قبل وہ مغربی کناری میں اپنے گھر کے باہر اسرائیلی فوجیوں سے الجھ پڑی تھی, جس کی فلم منظر عام پر آ چکی ہے. ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تمیمی ایک فوجی کو ٹانگ پر لات اور منہ پر تھپڑ مار رہی ہیں, جس کے بعد وہ دوسرے فوجی کے منہ پر مکہ رسید کرتی ہیں. یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب اسرائیلی بستیوں کے خلاف فلسطینی احتجاج کے دوران علاقے میں فوج تعینات کی گئی تھی. تمیمی پر ہاتھاپائی اور اشتعال انگیزی کے الزامات ہیں اور سزا کی صورت میں انہیں کئی سال قید کی سزا ہو سکتی ہے. یہ فلسطینی لڑکی اسرائیلی اور فلسطینیوں کے درمیان طویل عرصے سے جاری لڑائی کی ایک علامت بن چکی ہے, جس کا عالمی سطح پر ذکر کیا جاتا ہے. فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے کہا ہے کہ ان کی حکومت ملک میں رہنے والی مسلم کمیونٹی کی زندگیوں اور ان کے تنظیمی ڈھانچوں میں بڑے پیمانے کی اصلاحات کے لیے بنیادی اقدامات کر رہی ہے. جریدے ڈیمونش سے ایک انٹرویو میں صدر میکرون نے کہا کہ وہ پچھلے کچھ برسوں کے دوران جہادی حملوں کے باعث قومی سطح پر اٹھنے والے تنازع کو اپنے انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں. فرانسیسی صدر کا کہنا تھا کہ اصلاحات کا عمل موجودہ سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران ہی شروع ہو جائے گا, جس میں اسلامی بنیاد پرستی کے خلاف جنگ, مسلم تنظیموں کے ڈھانچوں کی تعمیر نو اور معاشرے کے ساتھ ان کے تعلقات کو منظم بنانا شامل ہے. تاہم انہوں نے اپنے منصوبے کی تفصیلات بتانے سے انکار کیا. آئین کے اعتبار سے فرانس ایک سیکولر ملک ہے. سن 2005 کے آئین کے تحت ریاست اور چرچ ایک دوسرے سے الگ ہیں, اور آئین میں کسی بھی مذہب کو تسلیم کرنے یا انہیں فنڈز مہیا کرنے کی ممانعت کی گئی ہے. حالیہ عرصے کے بحث مباحثوں میں موجودہ قانون میں ترمیم لانا بھی شامل ہے, لیکن صدر میکرون کے متعلق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اس نظریے کے حق میں نہیں ہیں. ان کا کہنا ہے کہ چاہے ہم جو طریقہ بھی اختیار کریں, وہ ملک آئین کی سیکولر روح کے دائرے کے اندر ہوگا. دوسرے لفظوں میں, کسی مذہب کو ماننے یا نہ ماننے کے حق کا احترام اور قومی ہم آہنگی کا فروغ. فرانس کی حکومت ملک بھر میں اسلامی اداروں کی فنڈنگ اور اماموں کی تربیت سے منسلک تنازع کا حل ڈھونڈنا چاہتی ہے. پیرس کا کہنا ہے کہ دوسری حکومتیں جب مساجد کو براہ راست فنڈز فراہم کرتی ہیں اور امام تعینات کرتی ہیں, تو وہ سیکولر آئین کے باوجود ہمارے قومی معاملات میں مداخلت کی مرتکب ہو جاتی ہیں. مذہبی ہم آہنگی میں سندھ کے کردار پر پروگرام جہاں رنگ میں نفیسہ حود بھائی نے سندھ اسمبلی میں رکن مہیش ملانی اور امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے علی اکبر مرزا سے گفتگو کی. آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ.
ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے مذہبی ہم آہنگی کے لیے متعارف بل پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے اقلیتی برادری سے مہیش ملانی نے. جو بل آپ لوگوں نے پیش کیا ہے قومی اسمبلی میں, اس کا آپ کو کیا ریسپانس نظر آتا ہے؟
جو آج بل لیا ہے اس کا یہ ایک نظریہ ہے, یہاں ہم بالکل بھائیوں کی طرف سے رہتے ہیں, ان کی عیدیں ہوتی ہیں تو ہم جاتے ہیں, ہمارا تہوار ہوتا ہے تو وہ آتے ہیں, ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہیں, ایک دوسرے کو مٹھائی بانٹتے ہیں.
ہمارے ساتھ ہیں علی اکبر مرزا, ان کا پاکستان سے تعلق ہے, اس وقت نیو یارک میں ہیں. علی اکبر مرزا, ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ میں ابھی تک یہ قوت برداشت ہے, اور جیسے کہ مہیش ملانی بتا رہے تھے کہ ان کو زیادہ تر ووٹس مسلمانوں کے ملے ہیں جس سے وہ الیکٹ ہو کر صوبائی اسمبلی کے رکن بنے ہیں. سندھ کا جب آپ مقابلہ کرتے ہیں بقیہ صوبوں سے تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟
دیکھیے, سندھ میں یقیناً ایک ریلیٹیولی کمپیریٹیولی بہتر صورتحال اس وجہ سے ہے کہ وہاں پر اقلیتوں کی ایک اچھی خاصی آبادی ہے, اور وہاں پر ایک سندھی نیشنلزم پایا جاتا ہے کہ بھائی ہم ایک, ہمارا کلچر ایک ہے, ہماری زبان ایک ہے, ہمارے مسائل ایک ہیں. وہاں پر کیونکہ زندگی میں ایک دوسرے سے رابطہ ہے, وہ اتنی منافرت نہیں ہے, لہٰذا یہ ایک اچھی چیز ہے. اس کو لیکن مزید فروغ ملنا ہوگا اور اس کو پورے ملک میں پھیلانا ہوگا کہ ہم سب انسان ہیں, پاکستانی ہیں.
ہمارے ساتھ یہاں نیو یارک سے تھے ڈیموکریٹک پارٹی کے علی اکبر مرزا, جبکہ پاکستان سے تھے مہیش ملانی, رکن صوبائی اسمبلی.
واشنگٹن ونڈو کے ساتھ میں ہوں رضی احمد رضوی. گزشتہ کچھ عرصے سے جنوبی کوریا میں سرمائی اولمپکس کے پس منظر میں دونوں کوریاؤں کے درمیان سفارتکاری کی بازگشت سنائی دے رہی ہے. شمالی کوریا کی ایک ٹیم بھی ان مقابلوں میں شریک ہے, اور افتتاحی تقریب میں جس میں امریکہ کے نائب صدر بھی شریک تھے, شمالی اور جنوبی کوریا کی ٹیموں نے ایک ساتھ ہی مارچ کیا اور دونوں نے ہاکی کے لیے مشترکہ ٹیم تشکیل دی ہے. شمالی کوریا کے سرکاری وفد میں اس ملک کے سربراہ کی بہن شامل تھیں, اور ان کی نشست نائب صدر پینس سے چند فٹ کے فاصلے پر ہی تھی. سرمائی اولمپکس کے منظرنامے اور اس موقع پر آنے والے مختلف بیانات کی روشنی میں اسے سرمائی اولمپک ڈپلومیسی سے بھی تعبیر کیا گیا ہے. اب ایسی اطلاعات ہیں کہ شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان نے جنوبی کوریا کے صدر مون جائے ان کو پیونگ یانگ کے دورے کی دعوت دی ہے, جس کے بارے میں بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس سے شمالی کوریا پر نیوکلیئر ہتھیاروں سے دستبردار ہونے کے سلسلے میں دباؤ ڈالنے کے لیے ٹرمپ انتظامیہ کی سفارتی کوششیں پیچیدہ ہو سکتی ہیں. شمالی کوریا کے لیڈر نے یہ دعوت اپنی سب سے زیادہ قابل اعتبار شخصیت اور اپنی واحد بہن کم یو جونگ کے معرفت دی ہے. یہ بات جنوبی کوریا کے صدارتی دفتر کی جانب سے کہی گئی ہے. صدارتی دفتر کے مطابق جنوبی کوریا کے صدر مون کا کہنا ہے کہ وہ اسے عملی شکل دینے کے لیے ماحول پیدا کرنے کے خواہش مند ہیں. یہاں واشنگٹن میں اٹلانٹک کونسل کے سینئر فیلو رابرٹ مینننگ کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کے لیڈر کی جانب سے یہ بہت ہوشیاری کی کارروائی ہے, جس کا مقصد واشنگٹن اور سول کے درمیان ایک بڑا فاصلہ پیدا کرنا ہے. یاد رہے کہ ماضی میں دونوں کوریاؤں کے درمیان جب بھی سربراہی ملاقاتیں ہوئی ہیں تو ان کے نتیجے میں شمالی کوریا کو خاصی اقتصادی امداد ملتی رہی ہے. اگر جنوبی کوریا کے صدر مون اپنے پیش رووں کے نقش قدم پر چلتے ہیں تو اس سے شمال پر ٹرمپ انتظامیہ کے دباؤ کی مہم کو نقصان پہنچ سکتا ہے. سینٹر فار نیول انالیسس میں بین الاقوامی امور کے شعبے کے ڈائریکٹر کن گوز نے اس جانب توجہ دلائی ہے کہ اگر سربراہی ملاقات سے امداد کے وعدے کی جانب پیش رفت ہوتی ہے تو اس سے ٹرمپ انتظامیہ کی زیادہ سے زیادہ دباؤ کی حکمت عملی کو ضرور زک پہنچے گی۔ دوسری جانب سی آئی اے کے ایک سابق تجزیہ کار بروس کلنگر نے، جو اب ہیریٹیج فاؤنڈیشن میں ایک سینئر ریسرچ فیلو ہیں، انتباہ کیا کہ جنوبی کوریا شمال کو امداد دے کر بین الاقوامی تعزیرات کے خلاف ورزی کا مرتکب ہوگا۔ تاہم شمالی کوریا کی جانب سے تازہ ترین سفارتی پیشکش سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ واشنگٹن شمالی کوریا پر دباؤ ڈالنے سے متعلق اپنی حکمت عملی میں نرمی پیدا کرے گا۔ امریکہ کے نائب صدر پینس نے اخباری نمائندوں کو بتایا ہے کہ جنوبی کوریا کے صدر مون نے شمالی کوریا کے لیڈر کی بہن سے جو ملاقات کی ہے، اس کے بارے میں انہوں نے مسٹر مون سے تبادلہ خیال کیا ہے، اور وہ بدستور پورے اعتماد ہیں کہ شمالی کوریا پر دباؤ کے حکمت عملی کے لیے جنوبی کوریا کی حمایت جاری رہے گی۔ اس تمام منظرنامے میں تجزیہ کار معاملے کی حساس نوعیت اور مضمرات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، اور اس بات کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ سرمائی اولمپکس کے پس پردہ ڈپلومیسی کے نتیجے میں دونوں کوریاؤں کے درمیان کس حد تک برف پگھلتی ہے۔ رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ ایران میں کم سے کم 29 احتجاجی مظاہرین کی مبینہ گرفتاریوں کی مذمت کرتا ہے، اس لیے کہ وہ خواتین پر لازمی طور پر حجاب مسلط کرنے کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کا اظہار کر رہی تھیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ہیدر ناورٹ نے ایک بیان میں لکھا ہے کہ امریکہ مذہبی آزادی، آزادی اظہار اور پرامن اجتماع کے حقوق کے لیے اپنی حمایت میں بدستور ثابت قدم ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایرانی عوام ایران کی حکومت کے لیے سب سے بڑے خطرات میں سے ایک کا سبب ہے۔ اس خوف کا اظہار ایک مرتبہ پھر خواتین کی جانب حکومت کے رد عمل کی صورت میں کیا گیا ہے، جو حجاب کے لازمی استعمال پر احتجاج کر رہی تھیں۔ بغیر حجاب کے ایرانی خواتین کی تصویریں اور ویڈیوز جو کھڑے ہو کر اپنے حجاب لہرا رہی تھیں پورے سوشل میڈیا میں پھیل رہی ہیں۔ بعض مردوں اور نقاب پہنے ہوئی خواتین نے بھی حجاب کے لازمی استعمال پر احتجاج کیا ہے۔ انہیں ایک نوجوان ایرانی خاتون کی کارروائی سے تحریک ملی ہے، جو تہران میں بڑے پیمانے پر حکومت مخالف احتجاجی مظاہروں سے پہلے انقلاب چوک میں ایک ڈبے پر کھڑی تھیں۔ یہ مظاہرے دسمبر کے اختتام پر شروع ہوئے تھے۔ امید میمریان نے، جو امریکہ میں مقیم ایک ایرانی صحافی ہیں اور جنہیں ایران میں ایک مرتبہ جیل ہو چکی ہے، سوشل میڈیا پر لکھا کہ حجاب کے زبردستی استعمال کے خلاف جنگ اس بات پر نہیں کہ حجاب اچھا ہے یا برا، اس کا تعلق پسند اور برابری سے ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی انسانی حقوق کی سن 2016 کی رپورٹ میں جیسے کہ توجہ دلائی گئی ہے، ایرانی خواتین کے حقوق پر معاشرے کے تمام شعبوں میں لازماً قدغن لگی ہوئی ہے۔ انہیں نہ صرف حجاب کے لازمی استعمال کی پابندی کرنی ہوتی ہے، بلکہ عدالت میں ان کی گواہی کی حیثیت آدھی ہے۔ وہ اپنے بچوں یا شہریت نہ رکھنے والے شوہروں کو شہریت نہیں دلا سکتی۔ ان پر اعلیٰ سیاسی عہدے کے لیے انتخاب میں حصہ لینے پر پابندی ہے۔ سماجی اور قانونی پابندیوں کی وجہ سے ان کے تعلیمی اور پیشہ ورانہ مواقع محدود ہو گئے ہیں، اور بعض جرائم پر انہیں غیر متناسب انداز میں سزائیں دی جاتی ہیں۔ ایران کی خواتین بہتر سلوک کی مستحق ہیں، وہ اس بات کی حقدار ہیں کہ انہیں مکمل بنیادی انسانی حقوق دیے جائیں، اور حالیہ احتجاجی مظاہرے جو حجاب کے لازمی استعمال پر ہوئے اس چیز کو اجاگر کرتے ہیں۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان ناورٹ کے الفاظ میں، لوگوں کو اس بات کی آزادی ہونی چاہیے کہ وہ خود اس بات کا انتخاب کریں کہ انہیں کیسے کپڑے پہننے چاہیے اور کس عقیدے کی اپنی مرضی کے مطابق پیروی کرنی چاہیے۔ افراد کو اس اختیار سے محروم کرنا ان کی خود مختاری اور ان کے وقار کو زک پہنچانا ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
پاکستان میں رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجنے والے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل، پروڈیوسر سعدیہ اسد اور انجینئر جوکل۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا، پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 ایک اور نیوز شو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اور اب دیکھیے گا پروگرام، سنیے گا پروگرام جہاں رنگ۔ بہت شکریہ۔